آج جمادی الاولی کی 23 تاریخ 1420 ہجری 3 ستمبر 1999 سورہ یوم آیت نمبر 80 سے تفسیر ہوگی انشاءاللہ. اس کا رنگ کم کر دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما سيئسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا عسى الله أن يأتيني جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت قصبت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا. حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني الله وأعلم. وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتعسسوا من يوسف وأخيه. ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وأتوني بأهلكم أجمعين. صدق الله العظيم.
وہ ایک نوے جسم کے اندر ہونی چاہیے تب مزہ آئے گا. بات کہاں رکی تھی آ کر کے؟ بات رکی تھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پیالے کی تلاش کی گئی اور وہ پیالہ حضرت بنیامین کے سامان میں ملا تو ان سے پوچھا گیا کہ جو شخص چوری کرتا ہے اس کا آپ کے ہاں کیا حکم ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو چوری کرتا ہے اس کو غلام بنا لیا جاتا ہے بس. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو تمہیں غلام بننا ہی. اب بڑے بھائی نے کہا کہ یہودہ نے ایسا کیجئے کہ ان کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو غلام بنا لیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے کیونکہ ان کے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور یہی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، لہذا کچھ کیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ کسی عیب گناہ شخص کو کی جگہ لوں تو ظلم ہو جائے گا، لہذا پکڑا اسی کو جائے گا جس نے یہ کام کیا ہے. تو جب وہ لوگ اس سے مایوس ہو گئے کہ اب بنیامین کا چھٹکارا مشکل ہے، ابھی پکڑ لیے گئے، تو الگ ہو کر کے کچھ چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے کیا کیا جائے. وہ کیا کیا جائے اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے، خلاص نجیہ. الگ ہو کر کے سرگوشیاں کرنے لگے، چپکے چپکے کی. اب کیا کیا ہے وہ سرگوشی؟ کہ اس کے بڑے نے کہا، یعنی یہودا نے کہا کہ الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من ذهب من قبل. یہ پوری سرگوشی ان کی ہے. ومن قبل وفرتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى يضرع لي ابي او يحكم الله غير الحاكم ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا. یہاں سے آیت نمبر 81 تک یہ سرگوشی ان کی ہے، چپکے چپکے جو باتیں کی ہیں وہ ہے. تو ان کے بڑے یعنی یہودا نے یہ کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں تم لوگوں کو کہ والد صاحب نے ابو جان نے تم لوگوں سے ایک وعدہ لیا تھا اور اللہ کا اس پر میثاق اور عہد ٹھہرا لیا تھا. وہ وعدہ کیا تھا؟ کہ تم لوگ لے جا رہے ہو لیکن اس کی حفاظت کرنا، اور اس سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں تم لوگ ایک غلطی کر چکے ہو. تو فلن ابرح الارض حتى یاذن لی ابی، تو میں تو اس جگہ سے ہرگز نہیں چلوں گا، یا تو ابو جان کا کوئی پیغام ملے تب کر سکتا ہوں، یا یہ کہ اللہ جل شانہ ہی کوئی حکم بتائے، کوئی تدبیر عطا فرمائے یا اجازت دے تو یہاں سے ہٹ سکتا ہوں، ٹل سکتا ہوں، اور اللہ ہی بہتر حکمت والا ہے. اس کے علاوہ میں تو نہ جاؤں گا یہاں سے، میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے کہ بڑا ہوں، ذمہ داری میری ہے، اور یوسف کے بارے میں مجھ سے سوال کیا گیا تھا، اب بنیامین کے بارے میں سوال کیا جائے گا میں جواب کیا دوں گا؟ میں تو نہیں جاتا یہاں سے. ایک دم اڑ گئے وہ. فلن ابرح الارض، مت جاؤں گا ہی نہیں، بالکل چھوڑوں گا زمین، چلوں گا نہیں یہاں سے. سبحان اللہ، اب سرگوشی چل رہی ہے، آہستہ آہستہ بات ہو رہی ہے. ارجعوا الی ابیکم، جاؤ تم لوگ ابو کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کے یہ بول دو، یا ابانا، والد صاحب آپ کے بیٹے نے چوری کر لی اور وہاں شہیدنا اللہ بما علمنا وما کنا للغیب حافظین، کہ ہمیں اس سلسلے میں اور کوئی گواہی تو ملی نہیں ہے، بس بات صرف اتنی سی ہے کہ جو ہم کو بتایا گیا ہم وہی جانتے ہیں، ہمیں یہ کہا گیا صاحب پیالہ غائب ہو گیا ہے، تمہارے سامان کی تلاشی لی جائے گی، سامان یہاں مل گیا اور اس کے بعد چوری ان کی ثابت ہو گئی، تو اب یہ پکڑ لیے گئے ہیں. رہ گئی بات یہ کہ پیٹھ پیچھے کیا ہوا ہے، وما کنا للغیب حافظین، غیب کی باتوں کے تعلق سے تو ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے، نہ ہم اس کی نگہبانی کرنے والے تھے، تم جا کر کے یہ لوگ ابو جان سے بول دو بس، ہے نا. اور یہ بھی کہہ دینا کہ والد صاحب سے کہہ دینا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اس آبادی، اس دیہات، اس بستی والوں سے بھی پوچھئے، یعنی کہاں جہاں سے ہم سامان لے کر کے آ رہے ہیں، اس آبادی والوں سے پوچھئے جس میں ہم تھے، جہاں سے آئے ہیں، اور قافلے سے کیے جس کے ساتھ ہم آئے، ہم لوگوں نے ایسی لڑکاتے کی ہیں، وہ اندر سادہ پر تو بالکل سچ بول رہے ہیں. یہ جا کے والد صاحب سے بول دیجیے، حضرت یہودا گئے وہاں سے ہٹے اور گئے رہے، باقی تھا وہ چلے اور کنان تھے، جب یعقوب علیہ السلام سے بات کرائی تو ظاہر ہے غم اور بات تھی، قال بل صدقتم انفسكم امرا، تو ارشاد فرمایا تمہارے نصیب تمہیں کچھ ہی بات لگتا، کچھ ہی کر رہے ہیں، کچھ الٹی بھی باتیں کر رہے ہیں، بات کچھ اور ہے، اس میں تو ایسی ہو کیا ہوئے اور نبی سمجھے اچھا سمجھا کروں گا، یہ اس کے بارے میں پتایا ہمارے سمجھے بے شک اللہ ہی جاننے والا حکمت والا ہے. یعنی واقعی کی نوجت سے فیک جملے نے بدل دی پوری، کیا اصل اللہ ان یاتینی بہم جمیعا. اب یہی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام پورے واقعے کے منظر نامے کو جیسے جانتے رہے ہوں، جب آ کے بتایا گیا کہ یوسف کو بھیڑیا نے کھا لیا آپ نے صبر کیا، جب بتایا گیا کہ بنیامین چوری میں پکڑ لیے گئے تو آپ نے صبر کیا اور فرمایا ٹھیک میں صبر ہی کروں گا، لیکن ان قریب اللہ جل شانہ مجھے ان لوگوں سے بلائے گا. بہم میں ہم جو ہے نا یہ ناؤن پلیورل ہے، یاد رکھیے گا، عربی میں سنگولر کے لیے ہو یا ہوا آتا ہے، بوتھ کے لیے ہما اور پلیورل کے لیے ہم آتا ہے. تو یہاں اگر بنیامین کے تعلق سے خالی بات ہوتی تو قرآن کا انداز یہ ہونا چاہیے تھا کہ اصل اللہ ان یاتینی بہ، اللہ تبارک تعالیٰ جلدی ہی مجھ کو اس سے ملا لائے گا، اس سے ملا دے گا. واحد تسمیہ جمع. تو اب دیکھیں کہ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے نے خود اس بات کو بتا دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے یہ علم، یہ ادراک اور یہ آگہی، یہ خبر دے دی تھی، لیکن اس کے باوجود پھر وہ خاموش تھے. یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ جملہ نا وہ عالم اضطراب اور بے قرار کا ناقابل برداشت حصہ تھا جو کہہ دیا کہ اصل اللہ آئیں گے بہم جمیعا، اتنا قابل برداشت ہو گیا. اب جو لوگ اس میں اپنی طرف سے کچھ ٹھوکتے ہوکتے ہیں لگاتے ہیں، ان کو اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے سوچنا چاہیے کہ آخر یہ بات کس واقعے، کس امر کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اگر اللہ جل شانہ اپنے انبیاء کو، نبیوں کو ایسی معلومات، ایسا علم بتانا فرمائے تو کبھی کبھار حادثات کی نظر ہو جائیں اور ان کے کار نبوت میں بڑی اڑچنیں پیدا ہو جائیں. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ اور ان سے منہ پھیر لیا, یا تو غصے سے یا افسوس سے, لیکن قیاس یہ ہے کہ افسوس سے. وقال یا اسف علی یوسف, ہائے افسوس یوسف پر یا یوسف کی جدائی پر. ذرا غور کریں, پھر ایک بات آئی نقطے کی, بات کس کی چل رہی ہے؟ بنیامین کی چل رہی ہے. یوسف علیہ السلام کو بچھڑے ہوئے 38 سال تقریباً ہو رہے ہیں. واقعہ کیا کہہ رہا کہ بنیامین چوری پکڑ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کا کوئی ذکر میں نہیں, لیکن جب یاد کیا تو یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ہائے یوسف, ہائے افسوس بنیامین. کیا لکھا تھا؟ ہائے افسوس بنیامین, لیکن ہائے افسوس یوسف. ادبیا کی ٹیم ہے رہا تھا کہ یوسف تو پھر رکھا گیا ہے. 38 سال بعد
آنکھوں کی روشنی زائل ہوئی, سیاہی سیدھی تبدیل ہوئی.
اچھا صاحب, تو جب ان لوگ یہ پیغام لے کر کے آئے تھے, ان لوگوں نے اس پر ریمارک لگایا اور فرمایا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حربا او تکون من الحالکین. بولے خدا کی قسم, آپ تو ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں. جب دیکھیے بات بنیامین کی چل رہی ہے اور افسوس کر رہے ہیں یوسف پر, حتی تکونا حربا, لگتا ہے کہ اس غم میں آپ قبر کے قریب تک پہنچ جائیں گے. او تکونا من الحالکین, یا لگتا ہے کہ آپ جان ہی دے دیں گے, اس قدر یوسف کے غم میں گھلے جا رہے ہیں. جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو یعقوب علیہ السلام فرمایا انما اشکو بثی وحزنی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. فیصلہ کر دیا, دیکھا آیت کریمہ بالکل کلیئر کر رہی ہے. رہ گئی بات یہ کہ اس بارے میں تم سے تو کچھ کہہ رہا ہوں, میں اپنی پریشانی بسن پریشانی وحزنی اور غم کی فریاد اس کی شکایت اللہ سے کر رہا ہوں, میں تم سے تھوڑی کچھ کہہ رہا ہوں. میں تم سے کچھ کہوں گا کہ تم لوگوں نے کیوں ایسا کر دیا؟ پوچھا بھی نہیں. اور رہ گئی بات اس معاملے میں کہ تم یوسف کے بارے میں بول رہے ہو کہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یوسف کو یاد کرتے کرتے قبرستان پہنچ جائیں گے اور آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. انی اعلم من اللہ, اللہ کے بتائے سے میں زیادہ جانتا ہوں اس کو جو تم نہیں جانتے ہو. پتا چل گیا یوسف کو جانتے تھے. اب اس جملے کی تشریح کیا کی جاتی ہے؟ بالکل کلیئر اوپن جملہ, واعلم من اللہ ما لا تعلمون, اور مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے تم نہیں جانتے ہو, کہ اللہ کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ اس نے مجھ کو کیا کہتا فرمایا ہے, تم کیا جان سکتے ہو. میں یوسف کا اسے تھوڑی ہائے یوسف ہائے یوسف کر رہا ہوں. اچھا, اب دیکھیں ان پورے واقعے کا منظرنامہ بالکل چینج ہو گیا ہے. بنیامین کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے, پوری گفتگو چل رہی ہے یوسف کے بارے میں بس خالی. اور پھر مشورہ کیا دے رہے, یا بنی یا اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخي ولا تيأسوا من روح الله. تو اے میرے بیٹو, ایسا کرو تم لوگ جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو. کس کو ڈھونڈو؟ سراغ لگاؤ, تلاش کرو, جلاؤ جاؤ جگہ جگہ اس کو تلاش کرو, دیکھو کہیں مل رہا ہے. ہائے ہائے, اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جانا. انہ لا اسم روح اللہ القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے وہ لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. کافر رحمت سے مایوس ہوتا ہے. میں اب تک 38 سال گزر گیا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا. یہ پورا واقعہ اللہ عیادین سے یہاں تک, یہ مکمل اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ساری بات کو جانتے تھے. حکم الہی تھا کہ نہ اظہار کریں،
جائز تھا
کہ بشری تقاضے تھے کہ جو دوریوں کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے. اب بیٹا ابھی آپ لوگ باہر جاتے ہو کہیں ایک آدھ دو دن کے لیے، بچے اگر گھر پہ رہیں تو سب سے پہلے پہنچ کر کے آپ وہاں فون کریں گھر پہ، ہے نا، منا کیسا ہے، بیٹی کیسی ہے. تو اپنے بیٹی کی آواز، بیٹا کی آواز سن رہے تھے، دل کو تسلی ہو جاتی ہے. کیوں؟ ہمیں کل آپ لوٹ کر کے آئیں گے، پرسوں لوٹ کر کے آئیں گے، لیکن نہیں، ایک دل ہے کہ وہ اللہ جل شانہ نے اولاد سے والدین کا جو ایک رشتہ لگا دیا. قالوا یا ابن العزیز مسرا و اہلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوفرنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. جب وہ لوٹ کر کے آئے اور حضرت یوسف کے پاس پہنچے تو کہا کہ اے عزیز مصر، ہم آپ کو کیا بتائیں، ضر کہتے ہیں پریشانی کو، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی پریشانی ہو گئی، بہت پریشانی ہو گئی. اب گھر سے ہمارے اور جو چیزیں تھیں پہلے بلا کے دے چکے ہیں، اب یہ کچھ گھر کی ردی قسم کی چیزیں تھیں اس کو لے کر کے آئے ہیں. بے مبات مزاد، ناقابل استعمال چیزیں، جس کو ٹریش میں ڈال دیا جاتا ہے امریکہ میں، یہ لے کر کے آئے ہیں. فاؤفل القیل وتصدق علینا، تو آپ ایسا کرو کہ آپ ہمیں پورا پورا ناپ کر کے دیجیے، یعنی غلہ ہمیں پورا دیجیے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ احسان کیجئے کہ ہمارے اوپر کچھ صدقہ بھی کیجئے، کچھ زیادہ دے دیجیے. ان اللہ عز المتصدقین، اللہ جل شانہ صلہ رحمی کرنے والوں کو، صدقہ نکالنے والوں کو اللہ تعالی بدلہ اچھا عطا فرماتا ہے. اور ہمارے پاس گھر کی آخری پونجی ہم لے کر کے آئے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اچھا صاحب، سبحان اللہ، مودودی صاحب کہتے ہیں کہ یہاں جو یائب العزیز آیا ہوا ہے، یہ عزیز دراصل اس منصب کا نام ہوتا تھا جو اس منصب پر کوئی بھی شخص آتا تھا، اور ان کی روایت کے مطابق حضرت زلیخا کا نکاح حضرت یوسف سے نہیں ہوا ہے، ان کی تحقیق الگ ہے. کچھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اسرائیلیات کی روایتیں داخل کر لی گئی ہیں، مفسرین جو پرانے مفسرین ہیں ان لوگوں نے چھان پٹک نہیں کی، سمجھا آپ نے. اور اس میں جیسا کہ امام غزالی وغیرہ کی بعض روایات آئی ہوئی ہیں کہ عزیز مصر کا انتقال ہوا، سب سے نکاح ہوا، ساری دنیا یہی جانتی ہے، سب یہی، سب نے یہی پڑھا بتایا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت سب غلط ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں. اچھا، اب میں بتاؤں گا آپ کو اس پر لطیفہ کہ قدیم مفسرین کی روایتوں کو تو یہ رد کر دیتے ہیں، جبکہ پرانے مفسرین کی روایات ہی قابل اعتبار ہوتی ہے، کوئی مفسر ہو، جتنی تفسیریں لکھی گئیں ان میں سے یہ صرف چند تفسیروں کو اچھا جانتے ہیں، اس میں خاص طور سے تفسیر ابن کثیر کو. بس قدیم مفسرین کی تفسیروں کو یہ بنا رہے ہیں، مگر اپن نے بات بدل رہا ہے، تلمود اور توریت اور انجیل جو تحریف شاہ انجیلیں ہیں، تلمود اور انجیل بڑی وغیرہ جو ان کی اپنے ہاتھوں کی ہوئی ہے، میں نے کوئی کیا ہے اس کو کھل کر کے اور پریشر لگ پیش کر کے اس بات کی عمل بڑھانے کی کوشش کریں. لگتا ہے کس طرح ذہنی جمعی ہے، اتنے علماء کریم تفسیر کرنا دی جائے تو یہ تھی تلمود ہی تلمود کر دی جائے بارے علماء تفسیر کرنے تفسیر کرنے کریں صاحب یہ لگیا ہے اور وہ بھی سارے پکے گنڈے لگے اپنی تفسیر کریں. اسی لیے موضوع صاحب کے بارے میں بنا دی ہوئے کو رکھ دیا گیا، بس سبا مولی بتا دیا بلائی کا دیا ہے. اچھا صاحب، اب جب لوگ پہنچ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے تو حضرت یوسف پوچھتے ہیں، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون، کیا تم لوگوں کو کچھ یاد واد ہے کہ تم لوگوں نے جو یوسف کے ساتھ کیا تھا اس کے بھائی کے ساتھ؟ اگر تم لوگ بے وقوف نہیں ہو، نادان نہیں، بھول نہیں گئے ہو، اب ان کے کان کھڑے ہو گئے، یوسف کے بارے میں اس کو کیسے بات ہے؟ اب بھائی آج بات آئی نا کہ دو آدمی بات کر رہے ہوں اور اس کے بعد بات کرتے 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 دسیوں سال پرانی بات جو کسی کو نہیں معلوم ہے، اس کے بعد وہ شخص فوراً ڈفرینس اس کو بولے، بعد میں چاہوں جاتا ہے یار یہ یار تم کو کیسے معلوم ہے؟ پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ تو جب بات کہاں کی تھی اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے سامنے جب سبوں نے پیش کیا تو آپ فرماتے ہیں هل علمتم ما فعلتم یوسف واخی، کہ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ تم لوگوں نے جو کچھ کیا تھا کیا تمہیں کچھ معلوم ہے؟ کیا تو یاد ہے تم لوگوں کو؟ قالوا انك لانت یوسف، تو کہنے لگے تو کیا سچ مچ واقعی تم یوسف ہی ہو کیا؟ پہچاننا مشکل رہا ہوگا، قد من اللہ علینا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا تو جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا ہے، میں نے بہت صبر کیا اور میں جانتا ہوں کہ میرے بھائی بنیامین نے بھی تمہاری بہت کڑیاں کھائی ہیں، میرے بعد تم لوگوں نے اس کے بہت ستایا ہے، مجھے معلوم ہے سب، ہم دونوں نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو کس منصب پر پہنچا دیا ہے ہم. اب ایک احساس ذرا سا رکھے، کل کا مجرم، جان کا دشمن، کل کا مجرم جس نے قتل کرنے میں مارنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی ہو اور ایک ایسے مقام پر سامنے کھڑا ہو جہاں وہ مظلوم ایک بادشاہ بن کر کے کرسی پر بیٹھا ہو اور یہ لوگ ہاتھ جوڑ کر کے نیچے کھڑے ہو، اس وقت کی کیفیت محسوس کر لیجیے خالی بس، اب اس وقت ان لوگوں کے دلوں پر کیا بیتی رہی ہوگی، دل دھڑک رہا ہوگا کہ آج پتا نہیں کیا ہو جائے، پتا نہیں کیا ہوگا، یوسف تو پاور میں آ گیا ہے، اب ہم لوگوں کو چھوڑے گا کہ قتل کروا دے گا کیا کر دے گا، بس ایک سوچنے کا مقام ہے، اور یہی وہ مقام ہے جو سورہ یوسف میں خاص طور سے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ کمپلیٹلی تیلی کرتا ہے، مکمل، کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگوں نے نکلنے پر مجبور کر دیا، سات سال تک حد درجہ تنگ کیا، دانے دانے بند کر دیے، پانی تک نہیں مل پاتا تھا، اور اس کے بعد آپ نکل کر کے گئے اور پھر پانچ اور سات سال کے اندر ہی آپ لوٹ کر کے مکہ مکرمہ آئے اور فتح مکہ ہوئی، آپ غالب ہوئے، آپ پہ جھنڈا لہرایا، تو کل کا مجرم آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا تھا، اور اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہاں یوسف علیہ السلام بحیثیت امیر مصر، بادشاہ مصر، عزیز مصر، تخت شاہی پر جلوہ فرمائے، اور یہاں آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج پوری عسکری قوت کے ساتھ، فوجی قوت کے ساتھ حرم مکہ شریف میں کھڑے ہوئے، وہ بھی مجرم سامنے لڑ رہے تھے اور یہ مجرم بھی سامنے لڑ رہے تھے، اور جو جملہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ٹھیک وہی جملہ حضور نے فرمایا ہے، دیکھیں قال لا تقریب علیکم اليوم، حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا آہ تم پر آج کوئی ملامت نہیں ہے، نہیں میں تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کروں گا، تم نے مجھے زخم پہنچایا، ظلم کیا میرے اوپر، تکلیفیں پہنچائیں، مگر میں تم کو تکلیف نہیں پہنچاؤں، اور یہی جملہ حضور نے فرمایا تھا جب وہ مجرم سامنے کھڑے تھے ہاتھ مارتے اور یہ تھی محمد تو اب آپ پورا بدلا لے لیں، اور کسی بھائی سے آپ سایا آپ کروایا لا تقریبا علیکم اليوم، سے بھی بلا ہے کہ میں منتر ہوں جاؤ تم آزاد ہو مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا، اور فرما دیجیے کہ یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ یا اپنے بھائی ساتھ ہو گئے، تب اس کے بعد یغفر اللہ لکم
جاؤ اللہ ہمارے اللہ فرمانے والا ہے میں تجھے ملا کر سکوں. اب تو ظاہر بات ہے اتنا بھائی نام تھا جہاں جان ملی تھی وہاں فل ہو گئی. تو آپ نے اس کے بعد فیس ٹو ٹیبل ہو گیا ہے اب یہ ہو رہا ہے سہارا چاہیے رسیح ہوں تم لوگوں نے بتلائی ابو جان کی آنکھوں کی روشنی دی گئی ہے بہت روئے ہیں بھائی جب اسے کوئی بات کی گئی کھائے سکھائے اتنے ٹھہرے وہ یہ قمیص کی ضرورت سے ہاتھ یہ نکل جائے لے جاؤ فالقو ہوا بجے ابھی میرے آپ کے چہرے پر لے جا اس کو ڈال دو پلیز یا تھے بس سجا نہ ڈال وہ تم ہی گھر کو بجوائیں اور تم سب کو گھر والوں کے لے کر رہ جاؤ آپ اب امیدوں کے دن ختم ہو گئے ہے نا اچھا سا حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی روشنی ضائع ہو گئی یوسف علیہ السلام نے ایک نسخہ تجویز کی ایک نسخہ تجویز کیا آنکھوں کی روشنی لانے کا کہ یہ قمیص ہے نا یہ اس کو لے جا کر کے ابو حضور کے چہرے پر ڈال دینا خالی بس تو اس کی برکتوں سے روشنی واپس آ جائے گی. اب یہ حدیث بھی نہیں ہے کہ صاحب کوئی کہہ سکے ضعیف ہے نہ کسی بزرگ کا قول ہے کہہ سکے صاحب نہیں یہ مانا نہیں جا سکتا ہے نہ کسی ولی کی کوئی بات کرنے میں خط بہرحال ضروری ہے ملاحظہ فرمائیں اس سے انبیاء علیہ السلام کی غیر معمولی قوتوں کا اندازہ ہوتا ہے یہاں تک صحیح ہے کہ ابھی قافلہ حضرت یوسف کا قمیض لے کر مصر سے چلا اور ادھر سینکڑوں میل کے فاصلے پر حضرت یعقوب اس کی مہک پا لیتے ہیں. آگے والی آیت کریمہ بحث کی ہے انہوں نے ہے نا. اب اس کے بعد گمرہی دیکھیے مگر اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی یہ قوتیں کچھ ان کی ذاتی نہ تھی بلکہ اللہ کی بخشش سے ان کو ملی تھی اور اللہ جب اور جس قدر چاہتا ہے انہیں کام کرنے کا موقع دے دیتا تھا. یہ جملہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کون کہتا ہے کہ نبیوں کی جو قوت ہوتی وہ ان کی اپنی ذاتی ہوتی ہے؟ کون کہتا ہے اس کو؟ پاگل بھی اور جاہل بھی نہیں کہے گا جس کو ذرا بھی شعور ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. سبھی ہی جانتے ہیں, سبھی ہی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. لیکن نہیں, وہ ایک دل کے اندر جو غلاظت کی خلش تھی وہ ظاہر ہونا ضروری ہے. اچھا ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. ہزاروں میل کا فاصلہ مصر سے اور کنہان سے, ابھی وہاں قافلہ چلا ہے شہر سے. ادھر حضرت یعقوب فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف, دس از ویری اسٹرانگ ورڈ, بہت اسٹرانگ ورڈ ہے یہ, بے شک یقیناً میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. یہ جملہ جو بھی سادہ ہو سکتا تھا عربی گرامر کے اعتبار سے, قال ابوہم اجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی بس اتنا. لیکن اتنا اسٹرانگ جملہ ہے یہ انی لاجد, اور اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جب انا کہیں آئے اور اس کے بعد لاسٹ ورڈ کے اوپر لام آ جائے, اس کو آپ یوں سمجھے کہ انا کی خبر پر لام آ جائے, تو بہت ہی اسٹرانگ جملہ ہوتا ہے. مجھے یقیناً یوسف کی خوشبو مل رہی ہے. لولا ان تفندون, اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں حد درجہ یوسف کی یاد میں گم ہو گیا ہوں. یعنی تفند کہتے ہیں کسی چیز کا حد سے زیادہ بڑھ جانا, اسی لیے جب آدمی بہت بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو مفند بولتے ہیں. تو اعلیٰ ترجمہ کرما فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سٹ گیا ہے, اپنی زبان بولتے ہیں سٹیا گیا ہے نا, کسی چیز کی جب آدمی بہت زیادہ وہ کرتا ہے تو وہ اسی میں چکر میں پڑا رہتا ہے. اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ سٹ گیا بالکل, گھر میں رہو جو ملتے ہوں, ہم خدا کی حالت لگ رہا ہے یہاں پہ. خدا کی قسم آپ دوسری پرانی تہذیب ہے یا یوسف کی بہن سے پہلے ہے
کر کے وہ آپ اب تک اپنے اسی کا کھا دیتے بھی ہیں
جیسا کہ سب ایک ایسا لفظ ہے جو کہ نبی اللہ نہیں
خبر نہیں
کوئی والا یہ جلا نبی کے لیے میں پسند نہیں
بالکل
نبی کے لیے ایسا پسندیدہ اور سرور ہے کہ صحیح کی سب اور اس کے احترام میں کوئی دھبا نہ پیدا ہونے پائے. اسی لیے آلہ حضرت فرمایا کیا کہ کسی کے عشق میں ڈوب جانا ایک دم تو ایسا لگتا ہے جیسے یوسف کے عشق میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں کہ صاحب 40 سال کا عرصہ گزر گیا مگر اب بھی جب دیکھو تو یوسف جب دیکھو یوسف جیسے یوسف کی خوشبو آ رہی ہو. پوتوں نے کہا ہوگا انہوں نے کہا ہوگا کہ ایسا لگتا ہے جیسے یوسف کی خوشبو مل رہی ہو تو پوتے بولے ہوں گے دادا جان آپ بھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں جب دیکھیے یوسف سے لگائے ہوئے. ہاں ہاں اب یہی سے بات معلوم ہوگی قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ نبی کے برابر غیر نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے چاہے کتنا وزن اور کتنا بلند اور کتنا یعنی بلندیوں پر پہنچ جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. نبی کے ایموشنز جو ہوتے ہیں نا وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں آدمی سے. ہماری سوگنے کی قوت صرف اتنی کی جتنی اس کی کیپیسٹی ہو. جو قریب محب صاحب کوئی بیٹھا ہوا عطر لگا کر کے تو اتنی دور تو ہم سونگ سکتے ہیں ہوا آئی اڑتی ہوئی ہمارے ناک کے پاس پہنچ گئی اب نے سمجھ لیا صاحب کوئی خوشبو لگائے ہے. لیکن کوئی باہر خوشبو لگا کھڑا رہے تو یعنی خوشبوؤں کا پٹارا سر پہ رکھا رہے پتا نہ چلے گا. اور یہاں 1000 میل کی دوری پر ہے ادھر ایک پیغمبر بول رہا ہے کہ یہ سبھی سے لے جا کر کے والد صاحب کے آنکھ پر ڈال دبا جائے گی اور ادھر ایک پیغمبر بول رہا ہے کہ وہ سب خوشبو آ رہی ہے. ہاں ہاں عقل کے ناخون لے وہ لوگ جو نبیوں کی توہین کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. فلما ان جاء البشیر القاه علی وجهی فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. وہ پہلا والا جملہ یہاں پہ آیا کہ جب حضرت بنیامین کے تعلق سے بتلایا تھا نہیں کہ ان کو پکڑ لیا گیا ہے چوری کی تھی انہوں نے تو آپ نے کیا تھا قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. وہی جملہ یہاں آگیا. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا اور القاه على وجهه اور اس قمیص کو حضرت یوسف کے چہرے پر ڈال دیا فارتد بصیرا تو آنکھ کی روشنی واپس آ گئی تو آپ نے فرمایا میں نے تم لوگوں سے نہ کہا تھا کہ اللہ جل شانہ کے بتائے سے میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو. مجھے سب معلوم تھا کہ کیا کیا ہو رہا ہے کیا کیا ہونے والا ہے. لیکن پورے واقعے میں جو چیز سب سے زیادہ دل کو اپیل کرتی ہے وہ یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی وہ چیزیں جو کسی پیغمبر کے وجود سے لگ جائیں یا کسی بزرگ کے وجود سے لگ جائیں تو اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے اور اللہ جل شانہ اس کے اندر برکتیں پیدا فرماتا ہے اور شفا رکھ دیتا ہے. اچھا صاحب تو اس تعلق سے بہرحال احادیث بھی وارد ہیں بخاری وغیرہ کے اندر کی تبرکات جو ہوتے ہیں اس کے اندر اللہ جل شانہ شفا رکھتا ہے. حضرت ام سلمہ کے غالباً روایت ہے بخاری کے اندر ہے کہ ان کے پاس حضور کا ایک بال تھا تو جب مدینے میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس بال کو لوگ لے جاتے تھے اس کے بعد اس کو دھو کر کے پلاتے تھے تو بیمار صحیح ہو جاتا تھا. اور اسی طرح سے حضور کا جبہ بھی غالباً انہیں کے پاس تھا یا حضرت عائشہ یا حضرت حفصہ سب سے کسی کے پاس تھا تو جب مدینہ منورہ میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو آتے تھے لوگ ان سے وہ جبہ لے جاتے تھے حضور کا اور اس کے بعد اس کو دھل کر کے اس کا پانی پلاتے تھے تو آدمی شفا پا جاتا تھا. یہ بخاری کے حدیث سے نقل کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اب دیکھیں وہ قمیص کس کا تھا. وہ قمیص وہ تھا کہ جو اللہ جل شانہ نے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت عطا فرمایا تھا جبریل امین کے ذریعہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا, اور آگ میں ڈالے جانے کے بعد اس قمیض کو آپ نے پہنا تھا, اور وہی وہ قمیض ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلی بار یوسف علیہ السلام کو بھیجا تھا ان لوگوں کے ساتھ تو اس کا تعویذ بنا کے پہنا دیا تھا. مودودی صاحب کے نزدیک یہ ساری روایتیں بالکل غلط ہیں, بے بنیاد, کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی ہمارے مفسرین, اسلامی مفسرین جو روایتیں نقل کریں وہ غلط ہو جائیں اور یہ تلمود اور بائبل کی روایت نقل کریں صحیح ہو جائے. اب فیصلہ کیجئے کہ عقیدہ آدمی کا کہاں سے بول رہا ہے. ہم تو تلمود کی روایت کو ترجیح نہ دیں, کبھی عکس کریں نہ اس تحریف شدہ بائبل کی کوئی روایت مانے. ہاں اصل بائبل اگر ہوتی, اصل توریت ہوتی, اصل انجیل ہوتی تو ہمارا ایمان اور عقیدہ اس پر بھی پڑے, اس میں کوئی شبہ یقین. جس کو 70 مرتبہ بدلا گیا ہو اس کو تو قبول کر لیا آسانی کے ساتھ, اور مفسرین کی تفسیر کے بارے میں صاحب چیخنا شروع کر دیا کہ صاحب یہ سب اسرائیلیات ہے, ان لوگوں نے رکھا ہے, توبہ. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کو لے جاؤ ابو کے چہرے پر ڈال دینا تو آنکھ روشن ہو جائے گی. یہ کیسے کہہ دیا انہوں نے؟ معلوم یہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ نے حضرت یوسف کو اس کا علم دیا تھا. اچھا صاحب, اب بتایا گیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ قمیص دیا تو جو یہودا تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی, انہوں نے کہا کہ اس قمیص کو لے کر کے میں جاؤں گا, تم لوگ ساتھ لے آؤ. روایات میں آیا ہوا ہے کہ یہودا 80 میل تک دوڑتے ہی رہے اس خوشی میں کہ جب میں جا کر کے ابو جان کو بتاؤں گا کہ یوسف زندہ ہیں, اللہ نے ان کو بڑا عروج دیا ہے, مصر کے بادشاہ بن گئے ہیں, یہ قمیص اس کی علامت ہے جو آپ نے ان کو پہنائی تھی, یوسف ہی نے کہا ہے کہ اس کو لے جا کر کے ابو کے چہرے پر ڈال دینا, آنکھ کی روشنی واپس آ جائے گی. تو جس طرح سے یوسف کے گم ہونے پر میں نے ان کو غم کی خبر پہلے سنائی تھی, جس طرح سے یوسف کے مل جانے پر خوشی کی خبر میں پہلے سناؤں. چنانچہ آپ کو, آپ کے پاس 7 روٹیاں رکھی گئی تھی کھانے کے لیے, آپ اس قدر شوق میں دوڑتے رہے کہ راستے میں روٹی تک ختم نہیں کر سکے. اللہ آئے, خبر دی, اور اس کے بعد قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين, اب اپنے گناہوں کا اقرار کیا. ابو جان آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو, غلطیوں کو معاف کر دے. یقیناً پہلے یوسف کے واقعے میں ہماری یہ غلطی تھی, ہم نے آپ سے غلط بیانی کی. قال سوف استغفر ربی انه الغفور الرحیم, آپ نے فرمایا کہ میں جلد ہی تمہاری بخشش کی اپنے رب سے بخشش چاہوں گا. پورے خاندان اور اب اس کا پورا واقعہ بیٹھ گیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو لے کر کے چلے پورا گھر غرب سے کنعان سے مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی میل جوس نکالا تھا, طرح طرح کی جھنڈیاں تھیں, طرح طرح کے اور مطلب خوشیوں کے اظہار کے لیے وہ جو ہے دو بارا بجائے جا رہے تھے, خوشبو کی جا رہی تھی, سلائی تھی, لوگ سڑک پر لاتے ہوئے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت کے ران کے پر یوں ٹیک لگائے ہوئے آئے تھے. جب پہنچ گیا یہ صورت حال تو آپ پوچھتے ہیں یہ فرعون اور لگا رہا ہے, یہ کیا ہے؟ مصیبت ہے. تو یہودا نے کہا نہیں, یہ پورے یوسف علیہ السلام نے آپ کی خیر مقدمی میں یہ کیا, فرمائے سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر جب قریب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام بے قرار ہو گئے. ظاہر سی بات ہے, لمبے عرصے کے بعد والد ماجد قبلہ کی زیارت کی ہے تو ناقابل برداشت تھا ان کے لیے. اور چاہ کی بےقراری کے عالم میں آگے بڑھیں اور اس کے بعد سلام کریں. جبریل امی ہاتھ بھی عرض کیا، یوسف آپ سلام نہیں کریں گے، آپ کے والد ماجد کو سلام کرنے دیں گے. تو انہوں نے کیوں سلام کیا تھا؟ فرض آپ کی خالہ سب بیٹھی تخت پر، حضرت یوسف بیٹھے، اور اس کے بعد پھر پوری سٹوری قرآن مقدس آج مکمل کر دے رہا ہے. اب دیکھیں، فلما دخلوا على يوسف آبا الیہ ابوی وقال ادخل مصر ان شاء اللہ آمنین. پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے، اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو، اللہ چاہے تو امان کے ساتھ آؤ، مصر میں داخل ہو جاؤ، شہر فصیل کھلی ہوئی ہے، تم لوگ اندر داخل ہو جاؤ، اب تم لوگ مامون ہو، اب غموں کی زندگی ختم. ورفع ویر العرش وخر لو سجدا، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب کے سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے. وقال یا بتی هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. اور حضرت یوسف نے کہا کہ ابو جان، یہ ہے میرے اس پہلے خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا، جس کو میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا. وجاء بكم من البدو ومن بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه العليم الحكيم. اور آپ سب لوگوں کو ایک دیہات سے یہاں لے آیا، اور اس کے بعد کے شیطان نے میرے درمیان، میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کی، ناچاقی پیدا کرنے کی حد درجہ کوشش کی تھی. بے شک میرا رب ہی مہربانی فرمانے والا ہے، آسانیاں کرنے والا ہے جس بات کی چاہے، اور وہی علم و حکمت والا ہے. یہ پہلی آیت، دوسری یا تیسری آیت کو ذہن کے اندر رکھے، جب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ابو جان میں نے خواب دیکھا کہ احد عشر کوکبا، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، 11 مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ 11 بھائی تھے سجدہ کر رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں ذرا سا ایک بات پھر آئی ان کی، جناب مودودی کی، انہوں نے لفظ سجدہ کا معنی یہاں پہ سجدہ نہیں لیا ہے، اور پھر وہ پرانی روایتوں کو ریفیوز کر دیا ہے. ہمارے علماء یہ تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ قدیم روایت، اس میں پرانی شریعتوں کے اندر سجدہ تعبدی تو ہمیشہ حرام رہا، مگر تعظیم و احترام اور رسپیکٹ کا سجدہ جائز تھا اس آنے میں، اس شریعت میں بھی منسوخ ہو گیا. مودودی صاحب اس قدر توحید کے پرستار ہیں اور توحید کا غلبہ ان پر اتنا زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ الزام ہے اسلام پر کہ اگر تسلیم کیا جائے، یہ تسلیم کیا جائے کہ سجدہ تعظیمی جائز تھا پرانی شریعت میں، یہ الزام ہے اسلام پر. نہیں، کبھی بھی نہ سجدہ تعظیمی جائز تھا نہ سجدہ عبادت جائز تھا، دونوں حرام تھے، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے. تو ایسا محسوس ہوتا جیسے اسلام کا پروٹیکشن کر رہے ہوں گے، ہے نا، کہ بھائی اگر غیر کا اعتراض ہوگا تو اس سے پہلے ہم اپنی صفائی پیش کرتے ہیں. نہیں نہیں، کوئی سجدہ جائز نہیں، سجی کیسی بات کر رہے ہیں، سجدہ ہوتا ہی نہیں ہمارے یہاں، چاہے تعظیم کا ہو چاہے عبادت کا ہو. ایسا نہیں کہ اس میں جو ہے دونوں حرام کر دیے گئے، پہلی شریعتوں میں رسپیکٹ کا سجدہ جائز تھا، نہیں، بلکہ سجدہ دراصل کہتے یہ کہتے ہیں، سجدہ دراصل کہتے ہیں جھوٹے. اور اس کے بعد آ کر کے بھائی کیا ہوگا، اللہ سجدہ جو بتا میں اس کو نیک بولا جاتا ہے، یہاں جو بیان کرایا کہ خر رسجدا، اور سجدے میں گر گئے، گرنا ہوتا ہے، سجدے گر گئے تو کہتے ہیں سجدے گرے رکوع میں، یعنی یوں چھوڑا جھک گئے جیسے فرش پر جاتا ہے. اور پھر روایات کو بیچ گیا ہے کہ جیسے لازم کی روایات خانہ دار آ جائے نواب کے عملہ سے یوں فرش سلام کر دیتا ہے، یہ بات ہے نا. اب اس پر کرنٹ کیا ہے تو سوچا پام یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق عربی زبان بھی غریب زبان ہے، کہ رکوع کے لیے اور سجدے کے لیے دونوں بھی یوز کر لیتے ہیں، غریب زبان ہے یہ، رکنے کے لیے بھی سجدہ اور زمین بس سجدہ کر رہے لیسا. ابھی قرآن کی ترجمہ قریب سیر سے رہی ہے، جگہ جگہ ورکاؤ مار راکین کے ترجمہ انہوں نے رکو کیا ہوگا، رکائے رکو مانے جھکنا، رکا جھکنا ہوتا، اور رکا جھکنا یعنی اور بیٹھا کے بیچ کی نصف کیفیت کو رکو،
اسے تھوڑا بھی ہوگا تو اس کو انہینا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ انہینا. تو کیا آنکھ سے غریب ہے؟ انہینا استعمال کرو. تو تلمو کی وہاں عبارت کو سمجھ میں آگئے کہ نہیں ایسا ہے, اور قدیم مفسرین کی ساری تفسیرات کو انہوں نے ریفیوز کر دیا. ہمارا عقیدہ یہ کہ سجدہ ہی مراد وہاں پہ ہے. اس لیے قرآن خود بولا وہ خروا سجدہ, اور سجدے میں گر گئے. ذرا بے خودگی کی عبارت میں پڑھ کے سناؤں, اس پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے. اس لفظ سجدہ سے بکثرت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, حتیٰ کہ یہ گروہ نے تو اسی سے استدلال کر کے بادشاہوں اور پیروں کے لیے سجد تحجت اور سجد تعظیمی کا جواز نکال دیا. سجدہ کروائے اور کسی مریض کو یہ حق نہیں دیا جائے کہ سجدہ کرے وہ کسی بھی طریقے کا سجدہ, چاہے بال کا چاہے تعظیم کا. لیکن اہلوں کے کردار و عمل کو اپنی کتاب کی زینت بنا کر کے انہوں نے اہل سنت و جماعت کے سارے مذہب حق کو باطل کرنے کی ناجائز کوشش کی. مودودیت اور جماعت اسلامی کا خاصہ یہی ہے کہ حق بات کو غلط طریقے سے بیان کر کے لوگوں کو ڈیمیج کرو. خاصیت یہ خرا خر لو زمین گر جانا. چنانچہ یہی عبارت آپ کو نویں پارے ملی ہوگی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلیات ربانی کا جمال دیکھا تو جانتے کیا عبارت آئی, وخر موسیٰ صاعقا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بجلی کی چمک کے باعث زمین پر گر پڑے, گر پڑے. اگر ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ جیسے جھک کر کے سلام کرتے ہیں بادشاہ لوگوں کے, جو تھوڑا سا جھک کر کے, تو گرنا اس میں کہاں پایا گیا بھائی, گرنا پایا گیا اس میں؟ تو یا تو قرآن کی ترجمانی غلط کی انہوں نے, انہوں نے کیا ترجمہ کیے ہیں, اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے, بے اختیار سجدے میں جھک گئے. خرا کا ترجمہ کر گئے یہ دیکھیے. اور اسی کو لوگ پڑھتے ہیں جن کے پاس معلومات نہیں ہوتی, جو مولویوں کے پاس بیٹھتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں. اسی بات صاحب بالکل صحیح آیا, یہ تو سب غلط لوگ کر رہے ہیں. اور آج کل لوگ اسی لیے گمراہ ہو رہے ہیں کہ یا تو عالم کے پاس بیٹھنا بند کر دیا ہے اور نئی نئی فیشن شروع کر دی ہے, تو ان کا ایمان ساتھ چھوڑتا چلا جا رہا ہے. بزرگوں کے دشمن, ولیوں کے دشمن, درگاہوں کے دشمن, رسول کے دشمن, حق کے دشمن, سب کے دشمن بنتے جا رہے ہیں. صریح ترجمہ ہے وہ خرو لہو سجدہ, اور سجدے میں گر گئے, پیشانی زمین پر ٹیک گئے. اور کیوں نہ ہو, اس لیے یہی تعظیم تھی اس زمانے کی. تو کہا یہ میرے بیٹے, کہا یہ ابو جان, ہاتھ تعبیر ہو جایا من قبل, یہ بہت پہلے جو میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہی ہے, اور اللہ جل شانہ نے اس کو سچ کر دکھایا ہے. اچھا دیکھو کتنی پیاری بات ہے کہ فرماتے ہیں من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, کہ ہمارے درمیان, بھائیوں کے درمیان شیطان نے ناچاکی ڈالنے کی کوشش کی. وہ یہ ابن کا واقعہ نہیں بیان فرمایا, اس طرح سرسری انداز بیان کریں گے تاکہ بھائیوں کو اسے تکلیف نہ ہو. اچھا یہ اسٹوری ختم ہو گئی بس. انہوں نے دیکھ لو. اچھا انہوں نے ترجمہ کیا ہے, لیکن یہ فکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا کہ ستارے اور سورج اور چاند ہے اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں, وہاں گرنے کے لیے نہیں لکھا ہے, وہاں سجدہ کر رہے ہیں, یہاں گر گئے. یہ اس فارسی کا ایک جملہ ہے, کہتے ہیں دب کو حافظہ نہ باشد, جھوٹے کا حافظہ بڑا کمزور ہوتا ہے, ابھی کچھ بولے گا تو سب کچھ بول دے گا. بالکل صحیح کہا. اچھا صاحب اسٹوری مکمل ختم ہو گئی, اب اس کے بعد واقعہ یہاں پر, اب اس کے بعد دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کچھ دعائیں ہیں, اور کچھ دعاؤں کا سیکنڈ دعا ہے, لاسٹ رکوع ہے, اس میں پھر وہ مکہ مکرمہ کا پورا انوائرمنٹ بیان کیا گیا ہے. وہاں ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں جلدی اس کی تفسیر کر کھڑا ہوں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعائیں کی, اے اللہ رب قد آتیتنی من الملک, اے اللہ بے شک تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی, وعلمتنی من تعویل الحدیث, اور باتوں کا انجام ڈالنا مجھے بتایا, فاطر السماوات والارض, اے زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی دنیا اور آخرت میرا ولی ہے, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, مجھے
مسلمان اٹھا بلا تیرے قرب خاص کے لائق ہیں, یعنی مجھے مسلمان بنا کے رکھ, مسلمان ہی بنا کے موت عطا فرما اور مسلمان ہی بنا کے قیامت کے دن اٹھا. بڑی زبردست دعا ہے, بڑی پیاری دعا ہے. یہ دعا مانگی. پورا واقعہ پڑھنے کے بعد جب اس دعا کے تصورات پر غور کیجئے, ایسا لگتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس بلندی پر تھے یار. یہاں تو صورت یہ ہے کہ آدمی کسی واقعے کو بھولتا تھوڑی جلدی ہے, کوئی اگر کسی سے انبن ہو جائے, چاہے بھائی بھائی کی بات کر رہا ہوں, یہاں تک کہ باپ بیٹے کے درمیان اگر کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے, مصالحت ہو جاتی ہے, لیکن دل کے اندر گانٹھ پڑی رہتی ہے. لیکن یہاں کس قدر صفائی ہے دعا کے اندر, بڑی سادہ سی دعا اور دل کی بسائی کی بات مانگی. سادہ سی, نہ بھائیوں کے ظلم کا ذکر ہے, نہ بھائیوں کے اس بات کا ذکر ہے جس سے ان کو شدید شدید پہنچی تھی, بلکہ سارا مسئلہ اللہ کے حضور پیش کر دیا بس. اب اس کے بعد پھر جو شروع کی بات آئی کہ جب مدینہ مکہ آئے حضور کے پاس اور کہا تھا کہ آپ یوسف کے بارے میں بتلائیں ہم کو کیا واقعہ تھا, تو انہوں نے سوچا کیا تھا کہ یوسف بارے میں جب ان سے جب ہم ان سے سوال کریں گے تو یہ تو پانی پانی دو ہی شکل ہوگی, کہ یا تو یہ کسی کتابی سے یہودی یا عیسائی سے یوسف کا واقعہ پوچھیں گے اور پھر بات پھوٹ جائے گی تو ان کا مذاق اڑائیں گے, اور یا تو جواب نہیں دے پائیں گے تو پھر ان کی نبوت کا وعدہ پھوٹ جائے گا, دو طور صورت سے ان کو کرش کر دیں گے ہم, ڈیمیج کر کے رکھ دیں گے. لیکن اللہ جس کو بچائے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ صراحت القرآن نے فرما دیا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ غیب کی باتیں ہیں جب تمہیں بتا رہے ہیں, یہ غیب کی خبریں ہیں, غیب کی باتیں ہیں کہ ہم جس کو تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم, اے رسول جب انہوں نے ناپسندیدہ بات اور آپ کو پوری جب ان کو پوری اور تم اس پر ان سے کچھ اجرت نہیں مانگتے, یہ تو نہیں مگر سارے جہان کو نصیحت. عجیب بات ہے اگر یہ ہوتا کہ تم ان سے اس کی اجرت چاہتے, اس کا معاوضہ چاہتے, تب تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ بدک جاتے ہو کہ یار یہ تو کھانے پینے والا آدمی ہے, تم ان سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہو, سیدھی سادھی باتیں بتا دے رہے ہو, لیکن ان کا کفر کتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اب بھی اس کو تسلیم کرنے پڑتے جا رہے.
ربین قرآن پاک سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی مزید توفیق عطا فرما اور حاصل فرما. فی الحال قرآن پاک کو دنیا اور آخرت میں ہر منزل پر ہمارے لیے غم گسار ہم نواحی فرین بنا دیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.